بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 1088، سورہ یوسف آیت نمبر 41-42.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يا صاحبي السجن، اے میرے قید خانے کے دوستوں رفیقوں، اما احدكما، تم دو میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے سردار کو اپنے مالک کو شراب پلائے گا. خواب کی تعبیر شروع ہو گئی، کل آپ نے تقریر سنی تھی، خواب کی تعبیر نہیں بتائی، پورا واعظ فرمایا، دعوت دی، دین کی طرف ان کو بلایا اور شرک کی نحوست سمجھائی. اب اصل ان کے مطالبے کا جواب ہے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کا جواب ہم کو دیجئے، یہ کہا تھا. تو دو میں سے ایک نے، ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، پلانے کے کام پر فائز مامور تھا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اور دونوں کے بارے میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا، خدشہ اس کا ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ دونوں بادشاہ کو کچھ زہر دے رہے ہیں اور بادشاہ کے کھانے میں غلط چیزیں ملا رہے ہیں. یہ ان کے اوپر کیس تھا. جب تک کہ یہ کیس حل نہ ہو جائے، مقدمہ حل نہ ہو جائے، بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے بھیجا تھا. اب جیل خانے میں ان دونوں نے، ساقی نے بھی، ساقی معنی پانی پلانے والا، ساقی نے بھی اور باورچی نے بھی خواب دیکھا ہے. ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں اس کو کیا نام، روٹی پکانے والے باورچی نے یہ دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی رکھے ہوئے ہوں اور سر کی روٹی کو جانور، وہ پرندے آ کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اب ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ بھلے مانوس اور اچھے انسان لگتے ہیں، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتا دیجئے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا پیغام ان کو سنایا. اب اس کے بعد جواب دے رہے ہیں، اما احدکما، تم دو میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، واما الاخر، اور رہا دوسرا، فیصلب، اس کو سولی دی جائے گی، پھانسی پر چڑھایا جائے گا، اور پھانسی پر چڑھانے کے بعد جب وہ لٹکتا رہے گا تو اس کے سر پر آ کر پرندے نوچتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جو سوال تم دونوں نے کیا تھا، تم جو دو باتیں پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا، یہی ہو کر رہے گا. وقال للذی ظن، حضرت یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں یوسف نے گمان کیا تھا، انہ ناجم منہما، کہ ان دونوں میں سے ایک نجات پانے والا ہے، ایک کو سولی دی جائے گی. تو جس کے بارے میں یہ گمان ہو تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اس سے کہا، اذکر نے عند ربک، دیکھو بادشاہ کے دربار میں میرا ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا، میں یہاں پڑا ہوا ہوں اور میں کوئی میرا جرم نہیں ہے، اس جرم کے نہ ہونے کے باوجود، کوئی جرم نہ ہونے کے باوجود مجھے یہاں سڑایا جا رہا ہے، ذرا بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا کہ ایک معصوم پڑا ہوا ہے، اس کو آپ رہا کر دیجئے، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ اپنے سردار سے کر دیجئے. فانساہ الشیطان، پس شیطان نے اس کو بھلا دیا، یاد نہیں رہا ان کو. ذکر رب، اپنے پروردگار، اپنے بادشاہ کے پاس یاد کرنے سے شیطان نے ان کو بھلا دیا. فلبس فی السجن، پس وہ اس کی وجہ سے پھر رکے رہے قید خانے میں. بضع سنین، چند سال تک. بضع، یہ لفظ عربی کا اس کا استعمال ہوتا ہے 3 سے 10 تک کی سال پر. بضع سنین یعنی 3 سے 10 سال تک کی عمر ہے جتنے میں حضرت یوسف وہیں قید خانے میں پڑے رہے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ حضرت یوسف نے براہ راست اپنی پاس ذکر کرنے کے بندے سے کیوں تذکرہ کرایا. چنانچہ بندے کو بھلوا دیا اور ان کو پھر جیل خانے میں برابر رہنے کا موقع اور دیا. جاؤ، تم یہ چاہتے تھے کہ جیل خانے سے نکلو، لیکن ذریعہ تم دوسرے کو بنا رہے تھے، براہ راست ہم سے نہیں کہہ سکتے تھے، رہو آؤ. تقریباً 10 سال یہاں پھر پڑے رہے جیل خانے کے اندر. کتنا اتل پتل ہوتا جا رہا ہے، دیکھتے رہیے آپ. اور اس کے بعد آخری شان دیکھیے کیا ہو رہی ہے. اسی لیے کسی کی ایک حالت دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے آپ. اس درمیان میں نہ معلوم کتنے اتل پتل اور اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں. یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. خواب کے جیل خانے کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کام کیا ہے. ان کے جانے سے جیل خانے کے جو دوسرے مجرمین تھے وہ بڑے تائب ہوئے، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا. کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، شرک سے توبہ کی، وغیرہ وغیرہ. اور اتنی محبت جیل کے لوگوں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی تھی کہ ایک لحظے کے لیے اور منٹ کے لیے بھی حضرت یوسف کو وہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی خوبیاں تھیں کہ جن خوبیوں کے ساتھ ظاہر ہے دنیا کا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے. عام طور سے 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور اس سے محبت کا سبب بنتی ہیں. ایک حسن، ایک اخلاق، ایک سخاوت. یہ 3 چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں. اور آپ چاہیں نہ چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان صفات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا. اور تینوں صفات سے بھرپور تھے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ یہ لوگ اظہار کرتے تھے قید خانے کے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، اللہ نے غیر معمولی آپ کے اندر صفات رکھی ہیں، ہمیں آپ بہت پسند ہیں. ظاہر ہے توازن ان کے اندر، اعتدال ان کے اندر، اخلاق ان کے اندر، بیان کرنے کی صفت ان کے اندر، وقت کا پیغمبر اور اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہے. پھر حسن کا، جمال کا بادشاہ کہ دنیا میں اس کے برابر کا حسین اور جمیل کوئی نہیں. تو ان ساری صفات کی وجہ سے سارے قید خانے کے لوگ ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ہم سے محبت نہ کرو، نہ معلوم پھر اس محبت کی وجہ سے اور کیا ہم پر آفت آئے. ہم نے 3 مرتبہ تجربہ کیا، 3 لوگوں نے ہم سے محبت کی، 3 مرتبہ ہم کو تکلیف اٹھانی پڑی. نمبر 1، ابا جان نے ہم سے محبت کی. ابا جان نے محبت کی تو اس کے نتیجے میں کنویں میں ہم کو ڈالا گیا، ہماری زندگی پر آفت آئی. بجائے اس کے جان کے لالے پڑتے اللہ نے بچایا اور گہرے کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا. یہ ان کی محبت کا ہم کو صلہ ملا. اس سے پہلے ہمارے ہماری پھوپھی نے ہم سے محبت کی تھی اور اس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی تھی اور کچھ دنوں کے لیے ہم کو وہاں بھی بھیج دیا گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا. دوسری آفت وہاں آئی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے وہاں یہ پریشانی اٹھانی پڑی. تیسری زلیخا کی محبت، زلیخا نے محبت کی تو آج اس قیدخانے میں ہم سب رہے ہیں. اس لیے خدا را ہم سے آپ محبت نہ کیجئے، نہ معلوم پھر آپ کی محبت کی وجہ سے اور کون سی آفت آئے. یہ سب آزمائشیں تھیں اور کچھ نہیں تھا. آزمائش میں، امتحان میں اللہ تعالیٰ کسی کی نہ کسی طرح سے ان کو پرکھتا ہے، چنانچہ اس کے بعد پھر ایسے درجات بلند کر دیتا ہے کہ آدمی دیکھتا رہتا ہے کہ کیا صلہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا. اب آپ دیکھیے، کنویں کی اندھیری سے نکال کر، پھر اس کے بعد غلامی کے توق کو پہنا کر، پھر اس کے بعد قید خانے کی سزائیں اٹھا کر، پھر آگے دیکھیے اور کتنے مرحلے آ رہے ہیں. ان سب کے بعد وقت کا مصر کی حکومت کا بادشاہ ہونا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ایک نامعلوم بچہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کسی کو کچھ خبر نہیں، اتا پتا کچھ نہیں، کون باپ ہے کون ماں ہے کسی کو کوئی کچھ خبر نہیں، کون سے علاقے سے اور کون سے ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا ہے کسی کو خبر نہیں، لیکن اپنی صلاحیت کی وجہ سے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کی بنیاد پر وقت کا سب سے بڑا ملک کا انسان بنا کہ جس کے سامنے دنیا حیرت میں پڑی رہی کہ کیا دماغ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اور کیسی زبردست صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا. ورنہ یہ دنیا میں ہونے والا کام نہیں ہے. ہر کوئی اپنا بادشاہ بنائے اور عطا پتا کچھ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور پھر اس کی زندگی اگر کسی کو معلوم ہو کہ کیسے کیسے اونچ نیچ کے حالات سے گزرتا ہوا آیا، پھر اس کے بارے میں تو اور ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے ہم اپنا بادشاہ بنائیں. لیکن اللہ جس کو بنائے اور جس کو چمکائے، اس کی مجال اور طاقت ہے کہ اس کو اللہ راستے سے ہٹا دے. بھائیوں نے کتنی کوشش کی کہ اس کو سر راست ہٹا دیں اور ان کا معاملہ ختم کر دیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، مقصود تھا. اس واقعے سے چند چیزوں کی طرف ہمیں خاص طور سے رہنمائی ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے دونوں کو جب ججمنٹ سنایا اور ان کے خواب کی تعبیر سنائی، تو خواب کی تعبیر سناتے وقت کمال دیکھا آپ نے، یہ آپ کو اور ہم کو بھی اختیار کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں حکمت. یہ نہیں بتایا تم مرو گے اور تم جیو گے، یہ نہیں بتایا. خوب معلوم تھا حضرت یوسف کو اس میں سے کون جو ہے مرنے والا ہے اور کون جینے والا ہے. دو ہی تو تھے، ساقی تھا، باورچی تھا، ایک نے یہ خواب دیکھا، ایک نے وہ خواب دیکھا، لیکن یقین کے ساتھ، تعین کے ساتھ مقرر کر کے یہ نہیں بتایا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ بادشاہ کو پانی پلائے گا اور دوسرے کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ اس کو سوری دی جائے گی. لیکن خاص کر کے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ اگر اس کو پہلے سے بتا دیا جاتا تو اس کی بدن، اس کا کانپنا شروع ہوتا اور اس کی جان اسی وقت مر جاتی. یہ ہے حکمت کا تقاضا. آپ کو ساری چیزیں معلوم ہیں تو اس کے معنی یعنی ہر چیز آپ بتا دیں. آپ کے اندر حکمت ہونی چاہیے. جیسے آج کا ایک نیا وہ ہے، ٹائپ آیا ہے، ڈاکٹر صاحب سے اگر پوچھے کہ آپ مریض کے منہ پر کیوں ایسی بات کہہ دیتے ہیں، آج سے پہلے کے جتنے ڈاکٹر تھے وہ سمجھدار تھے اور یوں کہتے تھے کہ دیکھو ان کے سرپرست سے یا ان کے جو بھائی بہن ہیں ان سے کہتے تھے کہ یہ مریض کی حالت ہے، آپ باخبر رہیے. لیکن آج کے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ آپ برملا منہ پر کیوں کہہ دیتے ہیں، اس کی جان نکل جاتی ہے. آدمی کا ایک آدمی کی فطرت ہے کہ جس وقت آدمی سنتا ہے خاص طور سے ڈاکٹر سے کہ یہ ڈاکٹر نے یوں کہا، تو عجیب سی بات کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ ہو عام ہو کوئی بھی، اس کے اوپر اثر پیدا ہو جاتا ہے. دو میٹھے لفظ ڈاکٹر بول دے، دل کی کایا پلٹتی ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر آپ کو بٹھا کر دو لفظ آپ سے بہت سنجیدگی سے کہہ دے کہ انشاءاللہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیماری انشاءاللہ چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سے امید ہے، یقین ہے کہ آپ شفایاب ہو جائیں گے، کوئی آپ فکر نہ کیجیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آدھا اچھا ہو جاتا ہے، اب وہیں منہ پر ابھی آپ تو جائیے، آپ کو یہ بیماری ہو گئی، بچنے کی کوئی سوال نہیں، جو کرنا ہے کریے گا، یہ آپ بتائیے، لگتا ہے پانچ دن پہلے، پانچ دن کے بعد آنے والی موت ہوتا نہیں ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ پانچ دن بعد مرنے والا آج ہی مرے گا، کہ ڈاکٹر نے آج ہی یہ بات کہہ دی ہمارے منہ پر، تو اب نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، نہ کسی سے بول رہا ہے، اب ان سے ہم لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے کر لے، اب پہلے والے ان کو ضرورت نہیں تھی اس کی کرنے کی، وہ یہ جواب دیتے ہیں، ہم جان بوجھ کر کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں حکمت ہے کہ اب اس کو اپنے طور پر زندگی میں کچھ اگر کہنا ہے کرنا ہے، یا آخری چیزیں جو اس کے ذہنوں میں تھی اس کو کرنے کے لیے پہلے ہی موقع دیتے ہیں کہ دیکھو تم دو دن کے مہمان ہو، اس لیے جو کرنا ہے کر لو، اب یہ آج کی تھیوری یہ ہے، اب آپ بتائیے حکمت کا تقاضا یہ اس میں ہے کہ اس میں ہے، ہمارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو حکمت اختیار کی ہے وہ اس کی ہے کہ کسی کی جان کے لالے نہ پڑ جائیں، اور یہ 100% ہے، جب ڈاکٹر کہہ دے گا تو اس کی جان کے لالے پڑ ہی جاتے ہیں، وہ کبھی سنبھلتا نہیں، وہ پریشان رہ جاتا ہے، اس سے آپ 10 مرتبہ کہیں بھائی صاحب آپ فکر نہ کیجیے، ارے کیا فکر کریں، فکر تو کون ہے، کس کی ہے، اندر میں تو فکر میں گھلتا جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے کون سی حکمت اختیار کی، وہ حکمت در حقیقت حکمت خداوندی ہے، اس میں دو رائے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے سامنے والے بھائی کو دیکھ کر موقع کو غنیمت سمجھتا رہے، یہ نہ کرے کہ ایک چیز پوچھی ہے تو ایک ہی چیز کی بات بتا دیں، اس کے لیے مفید اور بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے اس کا خیال رکھ کر اس کو بتانا، یہ بھی ہمارا فرض ہے، حکمت کا تقاضا ہے۔ وہ تو پوچھنے آئے تھے کہ ہم نے خواب دیکھا، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، آپ بھلے مانوس معلوم ہوتے ہیں، بھلے انسان لگتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ اس سے بڑھیا چیز اور اس سے بہتر چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تم اقرار کر لو، تمہاری یہ زندگی اگر کچھ ہو بھی گئی آخرت انشاءاللہ اچھی رہے گی، تم آخرت میں کامیاب بن کر رہو گے، اس لیے اس سے مفید چیز بڑھیا چیز اس کو آپ نے ہدیے میں اور تحفے میں بتا دی، یہ ہمارا بھی کام ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے بھلے کے لیے کوشش کیجیے۔ چنانچہ حدیث میں خود موجود ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے اس کے حق میں کیا بات مفید ہے، اس کو کیا چیز اچھی ہوگی، اس کے لیے وہی چیز بتائے جس سے وہ مشورہ کر رہا ہے، وہ مشورہ دینے والا اس کے حق میں مفید سے مفید تر باتیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔